الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليهسبي قال حدثني عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. یہ کسی کے یہاں جب آدمی جاوے تو گھر میں داخل ہونے کے لیے استئذان یعنی اجازت لینا ضروری ہے، اسی سے متعلق احکام کا سلسلہ جاری ہے. آج انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب کیف یقوم عند الباب، یعنی جو آدمی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کر رہا ہے وہ کہاں کھڑا رہے، دروازے کے سامنے یا ہٹ کر کے. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے اور اس سے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کرنا چاہتے تو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے رہتے تھے بلکہ دائیں بائیں، ایک ادھر یا ادھر، ایک طرف. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں دروازوں کے اوپر پردے نہیں ہوا کرتے تھے اور دروازے بھی کھلے ہوتے تھے، اگر پردہ ہے تو سامنے بھی کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ کھلنے پر اندر تک نظر پہنچ جاتی ہے اور یہ چیز بے پردگی کا باعث بنتی ہے، اس لیے احتیاط یہی ہے چاہے پردہ ہو یا نہ ہو، آدمی دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑا رہے بلکہ دائیں یا بائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ. اب اجازت حاصل کرتے وقت آپ دروازے سے دائیں یا بائیں کھڑے رہتے تھے، اب اگر اجازت مل جاتی تو اندر تشریف لے جاتے ورنہ واپس لوٹ جاتے. پہلے آ چکی ہے روایت کہ تین مرتبہ اجازت حاصل کرتے تھے، تیسری مرتبہ کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملتی تو آپ واپس تشریف لے جاتے. بابو ادستادنا فقال حتی اخرج عین یقود، یہاں ایک بات اور بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی کسی آدمی نے اجازت چاہی صاحب خانہ سے اور صاحب خانہ نے اندر سے جواب دیا میں آتا ہوں، میں باہر آتا ہوں. اب یہ باہر آوے وہاں تک کہاں بیٹھے گا، یہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثنی ابن شرائح عبد الرحمن انہو سمع واہب ابن عبداللہ المعافری یقول حدثنی عبد الرحمن ابن معاویہ ابن خدیج عن ابیہ قال قدیم تو علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاستاذنت علیہ فقالوا لی مکانک حتی یخرج الی فقعدت قریبا من بابه قال فخرج الی فدعا بماء فتوضا ثم مسح علی خفیہ فقلت یا امیر المؤمنین امن البول هذا قال من البول او من غیر. یہ حضرت معاویہ ابن خدیج فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا فاستاذنت علیہ میں نے ان کے پاس اندر جانے کے لیے اجازت چاہی تو بتلایا اندر سے آ کر خدام نے یا جو بھی اس کام کے لیے مقرر تھے فقالوا لی لوگوں نے مجھ سے کہا مکانک حتی یخرج الیک تم اب یہیں رہو حضرت عمر ابھی تشریف لائیں گے اندر سے. تو اب ان کو گویا یہ کہا گیا کہ وہ آ رہے ہیں آپ باہر ہی رہیے. فقعدت تو قریب من بابی کا میں ان کے دروازے کے قریب ایک طرف بیٹھ گیا. آج کل ویسے عام طور پر ایسی جگہوں پر خاص کر کے بڑے لوگ جن کے پاس جانے کا عام طور پر لوگ آتے جاتے ہیں وہاں باہر بھی بیٹھنے کے لیے جگہ ہوا کرتی ہے. وہاں اس زمانے میں کوئی اشکال نہیں رہا, اس زمانے میں تھا. چنانچہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے, ملاقات ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور اس وضو میں اپنے موزوں پر مسا بھی کیا. تو یہ معاویہ ابن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ جو آپ نے موزوں پر مسا کیا ہے تو یہ پیشاب کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں اس لیے یا جب بھی آدمی وضو کرے اس کو اگر موزے ہیں تو مسا کر سکتا ہے؟ تو کہاں پیشاب کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اگر موزے اس کی شرط کے مطابق پہنے ہیں یعنی پورے وضو کے بعد پہنے تھے اور اسی حالت میں حدث ہوا ہے اور پھر اب وضو کر رہا ہے تو چاہے وہ حدث پیشاب کی شکل میں ہوا ہو یعنی وضو جو ٹوٹا ہے پیشاب کی وجہ سے ٹوٹا ہو, پاخانے کی وجہ سے ٹوٹا ہو یا کسی اور وجہ سے, موزوں پر البتہ وہ مسا کر سکتا ہے. گویا موزوں پر مسا کرنا پیشاب والے وضو ہی کے ساتھ مخصوص نہیں. باب و قرع الباب. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا المطلب بن زیاد قال حدثنا ابو بکر بن عبداللہ الاسبہانی عن محمد بن مالک بن المنتصر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ ان ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تقرأ بالعذافیر یعنی دروازہ جو کھٹکھٹایا جائے گا وہ کس طرح. ویسے آج کل تو عام طور پر ڈور بیل لگا ہوا ہوتا ہے گھنٹی, تو وہ لگا وہ بجائی جائے. لیکن اس میں بھی جیسا کہ میں پہلے بتلا چکا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس گھنٹی بجانے میں بھی بہت آہستہ یعنی تھوڑی سی گھر والوں کو گھنٹی کی آواز پہنچا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے زور سے جو انگوٹھا اس پر ایسا دبایا اور وہاں اتنی زور سے آواز دیر تک گھنٹی کی کہ سوئے ہوئے بچے بھی ہڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں, رونے لگتے ہیں, گھر والے بھی گھبرا جاتے ہیں, پتہ نہیں کہیں پولیس پارٹی تو نہیں آ گئی گرفتاری کے واسطے. یہ شکلیں جو ہوتی ہیں ایسی شکل اس کی اجازت نہیں. مطلب مقصد یہ ہے گھر والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ باہر کوئی ہے جو آنے کی اجازت چاہتا ہے. یہ مقصد جتنا کم سے کم ان کو تکلیف پہنچا کر حاصل ہو سکتا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر جب حضرات صحابہ حاضر ہوتے تھے تو ناخنوں سے دروازے کو ناخن سے کتنی آواز ہوگی, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ غایت ادب اور آپ کا آپ کی تعظیم اور اکرام کی وجہ سے. اور یہ بھی چونکہ وہاں میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ اس زمانے میں گھروں میں کوئی کئی حجرے एक ही वही एक कमरा वही एक घर जैसे आजकल के झोंपड़े होते हैं उस तरह हुआ करते थे। इसलिए वो नाखून के साथ जो लगाया जाता था करीब में जब आदमी होता है तो आदमी आवाज सुन लेता है। आजकल जो घरों की कैफियत बनी हुई है नाखून दिन भर भी करता रहेगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको जरा कुछ जोर से ऐसा अंदाज इख्तियार करके कि घर वालों तक आवाज पहुंच जाए काफी। बाबू इधा दखाला वलम यस्ताजी, कोई आदमी बगैर इजाजत के घुस जावे तो उसके साथ क्या मामला करना चाहिए। हदसना अबू आसिम वफानी बाज हुआ अनहो अबू हफ्स इब्न अली قال ابن جريج اخبرنا قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان ان عمرو بن عبد الله بن صفوان اخبره ان قلدة بن حنبل اخبره ان صفوان بن اميه بعثه الى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجدايه وزغابيس قال ابو عاصم يعني البقر والنبي صلى الله عليه وسلم بعلى الوادي ولم يسلم ولم يستاذن فقال ارجع فقل السلام عليكم ادخل وذلك بعد ما اسلم صفوان قال عمر واخبرني اميه بن صفوان بهذا ان قلدت ولم يقل سميته من قلدت یہ قلدہ ابن حنبل بتلاتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں صحابی ہیں ان صفوان ابن امیہ تو باعث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتح صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لائے تھے تو قلدہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت صفوان ابن امیہ نے مجھے فتح مکہ کے موقع پر یعنی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اس وقت تو وہاں آپ کا کوئی مکان نہیں تھا، وہاں مکہ کے باہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی کے اندر قیام فرماتے ہیں، تو وہاں ان کو یعنی قلدہ ابن حنبل کو صفوان ابن امیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور ہرن کا بچہ اور ککڑیاں لے کر کے بھیجا ہدیے کے طور پر۔ تو قال ابو عاصم یعنی البقلا زغابیس، وہ چھوٹی پتلی پتلی ککڑیاں ہوتی ہیں، وہ بعض روایتوں میں ہے لبائن کا، وہ جانور کو بچہ پیدا ہونے کے بعد ابتدائی دو دنوں کا جو دودھ ہوتا ہے بری کا دودھ جس کو کہتے ہیں، وہ لبا کچا دودھ اس کو لے کر بھیجا، اور جو ہے ہرن کا چھوٹا بچہ ذبح کیا ہوا اور ککڑیاں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بعلی الوادی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے اوپری حصے کے اوپر قیام فرماتے ہیں، وہاں آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں کوئی مکان نہیں تھا آپ کا۔ ولم اسلم ولم استاذن، کہا میں نے نہ تو سلام کیا نہ اجازت چاہی، پہنچ گیا حضور کے پاس خیمے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجے فقل السلام علیکم، واپس جاؤ اور باہر سے کہو السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں، اجازت چاہو۔ ان کو واپس کیا اور پھر انہوں نے جب اس طرح سلام کیا اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزالے کا بعد ما اسلم صفوان، قلدہ کہتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب صفوان ابن امیہ اسلام قبول کر چکے تھے، فوراً فتح مکہ کے فوری بعد صفوان ابن امیہ اس موقع پر اسلام نہیں لائے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے مختصر وقفے کے بعد وہ ایمان لائے۔ بہرحال ایمان لانے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدایہ بھیجے تھے، یہاں تو جن کے ساتھ بھیجا گیا تھا وہ چونکہ بغیر اجازت اور بغیر سلام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا، کوئی بغیر اجازت کے آیا ہو تو اس کو ساتھ کیا معاملہ کیا جائے یہ بتایا گیا۔ حدثنا ابراہیم المنذر قال حدثنا سفیان بن حمزہ قال حدثنی کثیر بن زید عن الولید بن رباح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل البصر فلا اذن له، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اجازت حاصل کرنے سے پہلے ہی جھانک لے گھر میں تو اس کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اجازت حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ صاحب خانہ اپنے جن احوال اور مشغولیات سے آنے والے کو باخبر کرنا نہیں چاہتا، اجازت اسی لیے منگوائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، پہلے ہی اس نے جب دیکھ لیا جھانک کر کے تو پھر اس صورت کے اندر یہ آدمی اس لائق نہیں ہے تو اس کو اجازت دی جائے، اس کو واپس کرو. باب اذا قال ادخلوا ولم يسلم، ایک آدمی سلام کیے بغیر اجازت چاہتا ہے تو کہا نہیں، سلام کرے اور پھر اجازت مانگے تو اجازت دو، بغیر سلام کی اجازت مانگے تو کہا نہیں پہلے سلام کرو. پہلے بھی آ چکی ہے اس روایت، پھر لا رہے ہیں. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول اذا قال ادخلوا ولم يسلم فقل لا حتى تاتي بالمفتاح قلت السلام قال نعم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی سلام کیے بغیر یوں کہے کہ میں آ سکتا ہوں تو ان کو کہو نہیں، جب تک کہ آنے کے لیے جو چابی ہے وہ استعمال نہ کرو وہاں تک تم کو آنے کی اجازت نہیں. تو یہ راوی کہتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات کہی تو میں نے کہا چابی کا مطلب سلام، تو کہا کہ جب تک سلام نہ کرے وہاں تک اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دو. قال واخبرنا جرير عن منصور عن ربيع بن حراش قال حدثني رجل من بني عامر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجاريته اخرجي فقولي له قل السلام عليكم ادخلوا فانه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل ان تخرج الي الجاريه فقلت السلام عليكم ادخلوا فقال وعليك ادخل ادخل. قال فدخلت فقلت بأي شيء جيت؟ فقال لم آتكم إلا بخير، أتيتهم لتعبد الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى، تصلوا في الليل والنهار خمس صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتهجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقلت له هل من علم شيء لا تعلمه؟ قال لقد علم الله خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، الخمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے یہ قصہ مجھ سے خود بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا آلے جو، اب یہ ولوج جو ہے یہ بھی داخل ہونے کے ہی معنی میں آتا ہے، لیکن داخل ہونے کے لیے اس کو اس لفظ کو استعمال کرنا ذرا خلاف ادب قرار دیا گیا ہے. ولوج کا اصلی معنی ہے گھسنا، ایک تو ہے داخل ہونا اور ایک ہے گھسنا. کوئی آدمی گھس سکتا ہوں، کوئی آ کے اجازت مانگے تو اجازت حاصل کرنے کے لیے ایسا یہ لفظ جو ہے ذرا بولنے کے جو آداب ہیں ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں میں نے جب کہا اہلے جو میں گھس سکتا ہوں تو سلام بھی نہیں کیا تھا اور ساتھ میں یہ جملہ یہ لفظ استعمال کیا، تو وہ خود صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندھی تھی روزہ اس کا نام تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجی فقولی لہو قل السلام علیکم ادخل، اس باندھی سے حضور تم جاؤ باہر اور اس آدمی کو یوں کہو کہ السلام، یوں بولو السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم کیا میں آ سکتا ہوں؟ اب یہ صحابی یہ کہتے ہیں اچھا حضور نے اس باندی سے یوں کہا فَإِنَّهُ لَمْ يُحْسِنِ الْاِسْتِعْظَامَ، کہ اس آدمی نے اجازت حاصل کرنے کا جو بہتر اور مناسب طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا، اسے تم جا کر کے اس کو یہ طریقہ بتلاؤ. اب یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باندی سے یہ بات فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا بات، تو وہ باندی آ کے مجھے یہ کہے، اس سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا السلام علیکم آدخلو. قال فسمیتوا قبل ان تخرج الی الجاریہ، باندی میرے پاس آئے اس سے پہلے ہی میں نے سنا، تو میں نے کہا السلام علیکم آدخلو، کہ اللہ کے رسول آپ پر سلام میں آ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، تم پر بھی سلام، آ جاؤ. قال فدخلتو، کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ حاضر ہو رہے تھے حضور کی خدمت میں. فقلت بأی شئن جیت، میں نے پوچھا، وہ جو نئے لوگ آتے تھے حضور کی خدمت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں، کس چیز کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو بأی شئن جیت کا کیا لے کر کے آئے، کیا دعوت لے کر کے آئے ہیں. فقال لم آتکم الا بخیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا میں بھلائی کی دعوت لے کر کے آیا ہوں. اتیتکم لتعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں. وتدعو عبادت اللات والعزا، اور لات اور عزا کی عبادت کو چھوڑو. لات اور عزا یہ بتوں کے نام ہیں جن کی یہ اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے. تصلوا فی اللیل والنہار خمس صلوات، میری دعوت میں یہ بھی ہے کہ رات اور دن یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ادا کرو. وتصوموا فی السنۃ شہرا، اور سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو. وتحجوا ھذا البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو. وتأخذوا من مال اغنیائکم فتردوها علی فقرائکم، اور مالداروں کے مال میں سے لے کر فقیروں کو دو، یعنی زکات. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلم، میں نے پوچھا کچھ کوئی علم ایسا بھی ہے، کچھ معلومات کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے. قال قد علم الله خيرا، کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی باتیں مجھے سکھلائی، البتہ اس کے باوجود وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو میں نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. وہ کیا ہیں؟ الخمس لا يعلمهن الا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے کون؟ اللہ. بارش کا صحیح وقت جو ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو محکمہ موسمیات والے ہیں وہ علامتوں کے ذریعے سے کچھ اندازہ لگاتے ہیں، وہ اندازہ کبھی صحیح پڑتا ہے کبھی غلط. عام طور پر تو اخباروں میں آتا ہے فلاں اس وقت ہوتی نہیں بارش، یہ ہم نے دیکھا. بہرحال اگر ہو بھی جاوے تو یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے، یہ تو جو ہے علامات کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی چیز، ایک اندازہ اور تخمین ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، یعنی اس بچے سے متعلق ساری معلومات، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، پیدا ہونے کے بعد کیا عمل کرے گا، ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا، کفر پر رہے گا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر کیا صفات ہیں اچھی اور بری، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی. آج اگر علامتوں کی وجہ سے اس کے لڑکے یا لڑکی ہونے کا تھوڑا بہت اندازہ لگا بھی لیا تو اس کی وجہ سے اس آیت کے اوپر کوئی اثر پڑتا نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا، یعنی کل ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے کوئی جانتا نہیں. وما تدری نفس بأی أرض تموت، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں اس کی موت آنے والی ہے، موت کی جگہ اور وقت یہ بھی کسی کو معلوم نہیں. یہ گویا ان پانچ چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں. سماع سے معذورین کے لیے شرعی احکامات کیا کیا ہیں؟ پر شرعی احکامات تو ہر ایک کے لیے وہی ہیں جو سب جو سماع سے معذور ہے اس کے لیے بھی اور جو نہیں ہے سب کے لیے شریعت کے حکم یکساں ہیں. البتہ سماع سے معذوری کی وجہ سے جن احکام پر عمل نہیں کر سکتا, مثلا نماز کے اندر قرات, وہ قرات نہیں کر سکتا, اور جو تسبیحات وغیرہ اور جو پڑھنے کی چیزیں نہیں پڑھ سکتا, تو اس میں اس کو معذور قرار دیا گیا ہے. باقی سارے کام جتنے بھی ہیں, تو بہرحال اس سماع سے معذوری کی وجہ سے شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا اس کے حق میں ممکن نہیں ہے, وہ اتنی مقدار میں اس کو معذور. باقی سارے احکام میں وہ اس کا حکم وہی ہے جو اور غیر معذور لوگوں کا ہے. گئی سال کی زکات نکالنی ابھی کچھ ادا کرنی باقی ہے اور دوسرا سال آ گیا تو یہ رقم پر بھی زکات دینی پڑے گی؟ نہیں, لیکن بھائی دوسرا سال آوے اس سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. امام صاحب آدھے پیر محراب میں رکھ کر نماز پڑھاتے ہیں مگر سجدے کی حالت میں پورے پیر محراب میں ہوتے ہیں, تو یہ جماعت نماز بالکل نماز تو صحیح ہو جائے گی, البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ باہر پیر رکھ, باقی نماز ہو جائے گی, نماز میں کوئی اشکال نہیں. کیا وضو کرتے وقت حوض میں پیر ڈبو سکتے ہیں؟ بالکل ڈبو سکتے ہیں. کون سی کتاب میں منع لکھا ہے؟ حوض بنایا ہی اسی لیے, حوض جو ہے اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی دہ دردے ہے, آپ اندر پاؤں ڈوبیں گے تو اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں. یہ تو ابھی ہمارے یہاں اس طرح کے حوض, پرانے زمانے میں جو حوض تھے جن میں نیچے اتر کے وضو کرنا پڑتا تھا, وہاں تو پیر اندر ڈبوئے بغیر دھو ہی نہیں سکتا. وضو حوض میں وضو کرنے کی عادت ڈالو, پیر بھی ڈبو تو ذرا مزاج کے اندر توازن پیدا ہوگی. یہ جو مشہور ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے امت محمدیہ میں ہونے کی دعا یا تمنا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا یا تمنا قبول ہوئی, اس طرح کی روایت سنا تو ہے لیکن میرے علم میں نہیں یہ روایت, آئندہ کہیں لکھ کر کے بھیج دینا تحقیق کرا دیں. احرام کی حالت میں بیڑی سگریٹ پینے سے دم دینا پڑے گا؟ نہیں, دم نہیں ہے, بچے تو اچھا جی. کیا عورتیں اپنے ہاتھ پیر کے بال نکلوا سکتی ہیں؟ گنجائش ہے, نکلوا سکتی. صبح شادی کا زوال آفتا پچی کتلی وارے فجر اتوا دھونی نماز پڑھی شکائے؟ صبح شادی کا جو وقت ہے, دیکھیے شریعت نے تو نماز کے اوقات کے لیے علامتیں بتلائی ہیں. مثلا فجر صبح کہ بھائی یہ جانب مشرق کے اندر ایک روشنی چوڑائی کے اعتبار سے, پہلے ایک روشنی لمبائی کے اعتبار سے ستون کی طرح جو ہے ہلکی سی نمودار ہوتی ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چند منٹ کے بعد چوڑائی کے اعتبار سے جو جو وقت گزرتا ہے مزید پھیلتی ہے اور اس میں قوت آتی ہے, وہ صبح صادق ہے. اب یہ قدیم زمانے میں جب گھڑیاں نہیں تھی لوگ ان ساری علامتوں کو اچھی طرح پہچان گئے, اب جب سے گھڑیاں آئی اور لوگوں نے اس پر مدار رکھنا شروع کیا ان چیزوں کو بھول بھال گئے. اب حساب کتاب بھی ہے, جو اہل حیات کھگول شاستر کے جو ماہرین ہیں وہ ان علامتوں یعنی صبح صادق وغیرہ وہ جو ہے آلات کے ذریعے سے بھی معلوم کرتے ہیں. چنانچہ یہ نماز کے اوقات کے لیے جو نظام اہل حیات کا ہے اس کے پیش نظر یہ تقویمیں تیار کی جاتی ہیں, تو تقویم حسابی اعتبار سے کسی ایسے آدمی نے جو لائن کا ماہر ہے، تیار کی ہے، اور علماء نے بھی اس کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو اس تقویم کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے. البتہ خود تقویم تیار کرنے والے جو ہیں وہ خود بھی اس تقویم کے استعمال کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں سے تقویم شائع ہوئی ہے، الحاظ عبدالحفیظ بھائی منیال نے تیار کی ہے، اور اس میں نیچے ہدایتیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں تارا بھون اور اس کے اطراف کے لیے تیار کرائی تھی، اور اس میں حضرت نے ہدایتیں لکھی ہے، بوادر النوادر میں ہے ہر جگہ. تو جو ہدایتیں اس میں لکھی گئی ہیں اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. جب آپ اس تقویم پر اعتماد کرنے جا رہے ہیں، اور ایک یہ حسابی چیز ہے، تو جس نے تیار کی ہے اس کی ان ہدایتوں کو بھی سامنے رکھا جائے. بہرحال تقویم میں جو وقت بتایا گیا ہے وہ، اور اس کے ساتھ آپ کی گھڑی بھی صحیح وقت پر ہے، اس کا بھی لحاظ ضروری ہے. اور اکثر دیکھا جاتا ہے مسجدوں میں گھڑیاں ہوتی ہیں، دو چار منٹ آگے ہیں، دو چار منٹ پیچھے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو پانچ پانچ دس دس منٹ کا فرق ہوتا ہے. اب مثلا وہ آگے ہے پانچ منٹ دس منٹ، تو جو وقت تقویم میں لکھا ہے، تقویم بنانے والے نے بھی ہدایت دی ہے کہ جو غروب کا وقت لکھا ہے اس کے پانچ منٹ کے بعد اذان دی جائے. اب یہ حضرت تو یہ گھڑی دیکھ رہے ہیں، اور یہ گھڑی ہے دس منٹ آگے، گھڑی کو صحیح رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا، اسی میں پانچ تقویم کا ٹائم، اور یہ پانچ منٹ دیکھ کر کے اذان چالو کر. ہمارے بھائی عبدالحفیظ صاحب نے خود ہی مجھے ایک لطیفہ بیان کیا تھا، ایک زمانے میں میں نے اہتمام کیا سورت کی مسجدوں میں اذان کے متعلق، کہ مغرب کے وقت کسی نہ کسی مسجد میں پہنچ جاتا تھا. ایک مسجد جہاں سے جو ہے، اب تو یہ شہر بہت بڑا ہو گیا، پھیل گیا، پہلے اتنا نہیں تھا، تو وہاں سے غروب کا منظر صاف نظر آ سکتا تھا. کام وہاں میں پہنچا، مؤذن صاحب نے اذان چالو کر دی تھی، اور ابھی سورج پورا ڈوبا نہیں تھا. کیا میں نے کہا بھائی وقت نہیں ہوا، تو وہ مؤذن صاحب اذان دیتے دیتے کہتے ہیں ٹائم ٹیبل جو انہیں گلجار دو، ٹائم ٹیبل میں وقت لکھا ہے اور گھڑی میں وقت ہو گیا ہے. کہا میں نے ان کو کہا وہ ادھر سورج دیکھو، یعنی گھڑی کو بھی صحیح ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ضروری. ہمارے اکابر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کا رمضان میں لکھا ہے، بڑے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالرحیم صاحب، اسی طرح بعد میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب، اور اسی طرح حضرت مان خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گھڑیوں کے اوقات کو صحیح طور پر ملانے کا بہت زیادہ اہتمام تھا رمضان کے مہینے. ہم لوگ اس کا تو اہتمام کرتے ہی نہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی گھڑی کا وقت بھی برابر صحیح ہے، اور تقویم جو ہے وہ بھی ماہر فن کی تیار کی ہوئی، جس پر اہل علم نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں صبح صادق کا جو وقت بتایا گیا ہے اس کے جو ہے صحیح گھڑی کے بعد دو تین منٹ کے بعد، دو یا تین منٹ کے بعد بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو درست ہو جائے گی، اس کی گنجائش ہے. وہاں حرم میں جو جاتے ہیں وہ تو دیکھتے ہوں گے، یہاں سارے چونچلے کرتے رہتے ہیں، وہاں کسی کی چلتی وچی نہیں، جو آ کر کے دیکھیں وہ ان کو پتہ پوچھ لو. رہا زوال کا مسئلہ، تو زوال کے بعد کب ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ تو زوال جو ہے نا، ہمارے یہاں لفظ زوال بول کر کے سورت بالکل سر پر ہو وہ مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں زوال کا مطلب یہ کہ سورت سر پر آنے کے بعد مغرب کی جانب ذرا جھک جائے، ڈھل جائے، وہ بالکل بیچ میں ہوتا ہے، اس کو استوا کہتے ہیں، جس کو گجراتی میں مدھیانہ بولتے ہیں. اور یہ زوال کا مطلب وہ سر پہ آنے کے بعد جانب مغرب میں ذرا ڈھلے. تو زوال سے تو وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں زوال بولتے ہیں کس کے لیے؟ استوا کے لیے. ہماری بھاشا میں زوال بول کر استوا مراد ہوتا ہے. اب یہ استوا والا جو وقت ہے نا، وہ دراصل بالکل آسمان کے بیچ کا جو حصہ ہے، ایک سیدھی لکیر آسمان کے بیچ میں ہو یہ. اب سورج کا جو کنارہ، پہلا کنارہ سکا ہے، یہ سورت کا پہلا کنارہ یہ اس خط کے نیچے آیا، یہاں سے یہ استوا شروع ہوا اور یہ آخری کنارہ نکل گیا، تو یہ استوا کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. سورج کا پہلا کنارہ کسی ایک خط کے اوپر سے گزر کر دوسرا کنارہ پار کر لے، اتنے میں 2 منٹ 53 سیکنڈ لگتے. کتنے؟ تو اصل وقت تو استوا کا اتنا ہی ہے، لیکن چونکہ گھڑی میں فرق ہو سکتا ہے یہ، اس لیے یہ کہا جاتا ہے 5-7 منٹ پہلے اور 5-7 منٹ بعد میں، دونوں کا خیال کر کے آپ اپنا کام کرو. بات سمجھ میں آتی؟ یہ ہے زوال کے بعد کا مسئلہ. دور کب پڑ سکتی؟ میری بہن کے گھر والے بڑے بیمار ہیں، ڈائلیسس کرواتے ہیں. صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ولانا محمد وعلى آل سیدنا ولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وعلی واصحابی اجمعین. پیدا ریاہی تکلیف ہے، مسافہ سے معاف کر.